چلن زمانہ سیکھلے عباس سے بابا چلن
سجی ہے پھر سے نئی کربلا قدم تو بڑھا سرشت ہو وجدان اپنا عہد نبھاؤ امام تم کو بلاتے ہیں اب نہ دیر لگا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین قاسم الجبارین وقاطع دابر المعتدین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین واصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب صدق اللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک دفعہ بلند آواز سے امام زمانہ پہ دودھ بھیجیے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت قرار دے اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو ایک بار پھر سے اپنی زبانوں کو معطر کرے محمد والے محمد بدود بھیج کر شہدائے اسلام شہدائے مدافعین حرم اہل بیت علیہ السلام قوم اور ملت کے شہید سب کے صالح ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ تلاوت فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد و علی محمد وعجل فرج دبے جی محمد و علی محمد پہ یہ ایام عشرہ تکریم شہداء سے منسوب ہیں پاکستان کی سرزمین پر بہترین ہمارے علماء شخصیات ذاکرین واعظین شعراء عزادار ماتمی نوجوان بڑے بوڑھے خواتین شہید اور شہیدہ ہیں مائے جنوری میں بہت زیادہ شہید ہیں ہمارے بڑے اہم ہم واقعات مائے جنوری میں ہوئے ہیں تقریباً پاکستان میں 20,000 کے قریب ہم نے شہید دیے ہیں زخمی بہت زیادہ ہیں اتنی تعداد میں ہے اس سے ڈبل زخمی ہے اور ہم عشرہ تکریم شہداء میں بیٹھے ہیں ہم شیعہ ایک ایکسپشنل استثنائی قوم اور ملت ہے ہم دوسروں سے بہت فرق رکھتے ہیں ہمارا تولد اور ولادت کربلا میں ہوئی ہے اسی لیے ہم عاشورائی حسینی اور کربلائی کہلاتے ہیں یا ہمارا جو مہد ہے جائے تولد ہے وہ ولایت محمد و آل محمد ہے جہاں سے ہماری حیات کا آغاز ہے وہ ولایت محمد والے محمد اہل بیت. توجہ چاہتا ہوں چونکہ وقت کافی گزر چکا ہے, میں مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. لہذا جن کا تعلق ولایت کے ساتھ ہے وہ استثنائی لوگ ہیں. ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمل الا ملك مقرب او نبي مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه بالايمان. علماء بزرگان بیٹھے ہیں یہاں پر. ہمارا امر صعب ہے, مستصعب ہے, سنگین ہے, مشکل ہے. امر ہمارا امر ولایت مراد ہے. اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے یا ملک مقرب ہو یا نبی مرسل ہو یا وہ مومن ہو جس کے دل میں ایمان کا امتحان اللہ نے لے لیا. چونکہ مکتب بھی استثنائی ہے, مکتب اہل بیت باقی تمام مکاتب فکر سے استثنائی مکتب ہے. اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن اور دین کی تبلیغ ترویج اور اس کی حفاظت کرنا, حق و باطل میں فرق کو واضح رکھنا, نیکی اور بدی میں جدائی کو جاری رکھنا, سچ اور جھوٹ کو جدا کرتے رہنا, حق اور حقیقت کا پرچم اٹھائے رکھنا, ظلم ستیز رہنا, ظلم کے مقابلے میں میدان میں حاضر رہنا, یہ مکتب ہے, یہ اس کی تعلیمات ہیں. ہم استثنائی لوگ ہیں, ہم عام لوگ نہیں ہیں. ہم وہ ہیں جنہوں نے ظہور امام عصر کے لیے زمینہ سازی کرنی ہے. ہم وہ ہیں جنہوں نے معاشرے کو نا امید نہیں ہونے دینا, جنہوں نے امید کے چراغ جلانے ہیں وہ ہم ہیں, جنہوں نے ظلم استبداد کی گردنوں کو مروڑنا ہے وہ ہم ہیں, جنہوں نے ظلم کی آنکھوں کو پھوڑنا ہے وہ ہم ہیں, جنہوں نے ان کے بڑھتے ہوئے ہاتھ اور پاؤں توڑنے ہیں وہ ہم ہیں. ہم استثنائی لوگ ہیں. ہم ابو ذر غفاری ہیں, ہم میسم تمار ہیں, ہم مالک اشتر ہیں, ہم ابھی ابن مظاہر ہیں. ہم یہ ہیں. ہم جنگلوں میں بیابانوں میں جلا وطن ہو جائیں گے لیکن ولایت کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے, آل محمد کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے, حق سے تمسک کو نہیں چھوڑیں گے. ہماری زبانیں کٹ جاتی ہیں تو کٹ جائیں, ہم حق کا راستہ اور حق کے امام کا راستہ نہیں چھوڑیں گے. ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں. ہم حجر ابن عدی کی نسل ہیں, ہم رشاید ہجری کی نسل ہیں, ہم برار کی نسل ہیں. ہم وہ نسل ہیں جس نے طول تاریخ میں اپنے خون سے حق و حقیقت کے شجرہ طیبہ کی آبیاری کی ہے, عدل کا پرچم اٹھائے رکھا ہے. ہم ہیں وہ, ہم استثنائی لوگ ہیں. ہماری استثنائی ذمہ داریاں ہیں. جب ہر کوئی چپ رہے گا چپ ہو جائے گا, خوف زدہ ہو جائے گا, خوف کی فضا کو توڑنے والے ہم ہیں جنہوں نے خوف کی زندان کی زنجیروں کو توڑنا ثانیہ زہرا سے سیکھا ہے. ہم ہیں. لہذا آج جن شہیدوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, جن کی یاد میں بیٹھے ہیں, شہید قائد کو آپ دیکھ لیں, شہید ڈاکٹر نقوی کو آپ دیکھ لیں, شہید مظفر کرمانی کو دیکھ لیں, اور باقی وطن کے شہدا, شہید ناصر کو دیکھ لیں, ہزاروں شہید ہیں ہمارے، شہید سبط جعفر رضوان اللہ تعالی علیہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے علماء، ہمارا دوست اور بھائی شہید آفتاب جعفری، اور اس طرح کے لوگ آپ دیکھ لیں کس طرح مخلص تھے، کفے اخلاص اپنی جان رکھ کر ظلم کے مقابلے میں، تکفیر کے مقابلے میں، دہشت گردی کے مقابلے میں میدان میں ثابت قدم رہے. آج عنوان جو ہے شہید قاسم سلیمانی کا ہے، استثنائی ذمہ داری اور استثنائی شخصیت. توجہ چاہتا ہوں، چند جملے ذرا توجہ سے سنیے گا، چونکہ شہید قاسم سے میری بہت ملاقات ہے. بعض اوقات نماز فجر سے لے کر اذان ظہر تک لگاتار بیٹھ رہے تھے، اس کے بعد بھی جیسے میں نے انہیں پایا، میں عرض کروں گا چند باتیں آپ کی خدمت میں. شہید قاسم سلیمانی، دیکھیں ہم، ہمارے استثنائی ہونے کی ایک دلیل کیا ہے، ہم مکتب امامت سے جڑے ہوئے ہیں اور غیبت کبریٰ میں ہمارا رب اور پیشوا فقیہ ہے، جامع شرائط ہے، کوئی دنیا پرست لبرل ہمارا رب اور پیشوا نہیں ہے. ہمارے پیشوا کو کہتے ہیں ولی فقی، نائب امام، جو ہمیں جوڑ کے رکھتا ہے امامت کے ساتھ، جو ہمیں امام کے قریب رکھتا ہے، مکتب امامت کے قریب رکھتا ہے. دنیا کے لبرل قیادت ہمیں کبھی امامت کے قریب نہیں رکھتی غیبت کبریٰ میں، وہ تو شیطانوں کے قریب لے کے جاتی ہے. ہم وہ ہیں یا امام معصوم کی رہبری اور قیادت کے قائل ہیں اور معتقد ہیں، یا غیبت کبریٰ میں ان کے نائب کی جو فقیہ عادل جامع شرائط ہے، جو بتقوی ترین شخصیت ہے، زاہد ترین شخصیت ہے، شجاع اور بہادر اور مدیب اور مدبر ہے، جس کی مثال امام خمینی ہے، جس کی مثال رابر عزیز انقلاب حضرت آغا ہے، جس کی مثال آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ اور ان جیسے ہمارے مراجع اور بزرگان ہیں. ہم استثنائی لوگ ہیں، لہذا طول تاریخ میں اگر کوئی ظلم کے مقابلے میں فرنٹ لائن پر نظر آئے گا تو ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے. شہید قاسم سلیمانی اس دور کا اپنے رہبر کے لیے مالک اشتر تھا. توجہ چاہتا ہوں، اسے کہتے ہیں مالک اشتر زمان، اس زمانے کا مالک اشتر تھا، رہبر کے لیے، زمانے کی یزیدیت سے ٹکرانے کے لیے، مروانیت سے ٹکرانے کے لیے، ظلم استبداد سے ٹکرانے کے لیے، قیادت کو، لیڈرشپ کو مالک اشتر جیسی شخصیات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا، ایسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اسے رابر عزیز انقلاب نے کہا کہ مکتب سلیمانی، سلیمانی ایک سکول آف تھاٹ ہے، سلیمانی عام شخصیت نہیں ہے، عام آدمی نہیں ہے، وہ رابر کے لیے مالک اشتر زمان ہے، اور وہ ایک سکول آف تھاٹ ہے. اگر اس کے راستے پر چلا جائے گا جو کربلا پر چلنے والوں کا راستہ ہے، تو ہر رکاوٹ کو اٹھا کے پرے پھینکا جا سکتا ہے، ہر مشکل پر غلبہ پایا جا سکتا ہے، ہر طوفان کا رخ موڑا جا سکتا ہے، ہر یزید کو شکست دی جا سکتی ہے. ویسا ہے، توجہ چاہتا ہوں، دور پڑھ لیجیے. دیکھیے وہ شخص ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. خود اسی کا جملہ سنیں, کہتے ہیں کہ مسجد کا پیش نماز اگر صرف مسجد میں محدود ہو جائے اور مسجد میں آنے والے صرف نمازیوں سے رابطہ ہو, اور جہاں تک مسجد کا ربط اور تعلق ہونا چاہیے وہاں کے لوگوں سے تعلق اور رابطہ ایجاد نہ کرے, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کامیاب پیش نماز نہیں ہے. اگر ایک مسجد ٹاؤن کے اندر ہے تو اگر وہ ٹاؤن کے اندر اس کا اثر و نفوذ نہیں ہوتا اور کام نہیں کرتا اس پورے ٹاؤن کو جذب کرنے کے لیے اور مسجد کے اندر لانے کے لیے, تو گویا وہ مسجد کے لیول کا پیش نماز اور عالم نہیں. یہاں سے لے کے چلتے حوزہ علمیہ تک چلی جاتی ہے بات. وہ اس زمانے کا مالک اشتر ہے. کیا خصوصیت اس زمانے کی؟ یہ زمانہ جنگ احزاب کی طرح کا زمانہ ہے کہ تمام عالم کفر مل کر حق کے مقابلے میں آیا ہوا ہے. تمام عالم کفر و نفاق سارے مل کر حق کے مقابلے میں ہیں. انقلاب اسلامی ایران آتا ہے, ساری دنیا مل کر حملہ کرتی ہے. ساری دنیا, کوئی ملک انہیں خاردار تار بھی نہیں دیتا. ان حالات میں قاسم سلیمانی میدان میں اترتا ہے. میں نے خود سنا کہ ماد جنگ پر مجھے ایک وسیع علاقہ دیا گیا جس کا نام دشت عباس تھا. کہا کہ صدام کے حملوں سے اس علاقے کی حفاظت تم نے کرنی, اور میں اکیلا تھا. میں نے نہیں کہا میں اکیلا کیسے کروں گا, اتنی بڑی فوج اور لشکر جب حملہ کرتا ہے میں کیسے مقابلہ کروں گا ان کا اکیلا. میں نے کہا میں دفاع کروں گا. اپنے علاقے میں واپس آیا, اپنے علاقے سے 650 جوانوں کو جمع کیا, تیار کیا, اپنے علاقے کے کمشنر سے ملا, اس نے ایک گاڑی دی, جیپ اور ایک چھوٹی سی کار دے دی, اور امام جمعہ سے ملا, دو ٹرک خشک روٹیوں کے چیزوں کے لیے, کوئی 2.5 لاکھ تومان, انہوں نے پتہ نہیں کتنے لاکھ تومان دیا مجھے, اور میں لے کے ان جوانوں کو ماد جنگ کے دشت عباس کے علاقے میں پہنچا اور یاس کا دفاع کرنا شروع کیا اور خود کو تیار کرنا شروع کیا بڑی ذمہ داری کے لیے. وہ ایک 600 سے شروع ہوتا ہے, اس کو پھر ایک برگیڈ بناتا ہے, برگیڈ سے پھر ایک ڈو بناتا ہے اپنے ہاتھوں سے, اور اتنی آمادگی اور تیاری کرتا ہے کہ ان کا لشکر جو تھا ان کا ڈو 4 ڈو کا کام کرتا تھا. یعنی عام طور پر جو ڈو اٹیک کرتا ہے حملہ کرنے والا پیچھے آ جاتا ہے, پھر دشمن کے جوابی حملے کا دفاع کرنے والا روکنے والا دوسری فورس ہوتی ہے, پھر جب اس کا حملہ روک لیا جاتا ہے پھر اس کو کیا اسے کہتے ہیں کنٹرول کرنے والی اور تثبیت کرنے والی تیسری فورس ہوتی ہے, پھر ہولڈ کرنے والی چوتھی فورس ہوتی ہے. یہ دشمن کی فرنٹ لائن کو بھی توڑتا تھا, دشمن کے جوابی حملوں کا بھی مقابلہ کرتا تھا, پھر اس کو روکتا تھا, پھر وہاں پر اس کو تسبیح کرتا تھا, کنسولیڈیٹ کرتا تھا, پھر اس کو ہولڈ بھی کرتا تھا. کہ معلوم تھا کہ ہمیں ضرورت ہے, ہمارے پاس فورس اس طرح سے تیار و آمادہ نہیں ہے, وسائل اتنے نہیں ہیں کہ 4 الگ الگ سے لشکر آئے, ڈب آئے اور لڑے, نہیں, ایک چار کی جگہ کام کرے گا. ضرورت اس بات کی ہے, یہ استثنائی لوگ ہیں کہ 4-in-1 کہ ایک آدمی کئی کام کرتا ہے, ضرورت جس کی بات کی ہے وہ سارے کام انجام دیتا ہے, اپنے آپ کو تیار کرتا ہے, اتنی بڑی آمادگی کرتا ہے اور اپنے جوانوں کو اتنا موٹیویٹ کرتا ہے کہ عاشق شہادت بن جاتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں. انسان ملا کر کئی کئی مہینے حملہ جاری رہتا ہے, کئی کئی عرصے کتنی مدت جوابی حملے کا ڈیفنس جاری رہتا ہے, نیند ہے انسان ہے, تھکاوٹ ہے, اس طرح سے تیار کرتا ہے انہیں. 8 سال جنگ میں کئی بار شہادت کے منہ تک جاتا ہے, بظاہر کہا جاتا ہے شہید ہو گیا ہے, پھر خدا زندگی دیتا ہے کہ رب عزیز انقلاب کہتے ہیں شہید زندہ ہے. یہ مالک اشتر زمان ہے. جنگ کے بعد کرمان اور بلوچستان کے علاقے میں آ جاتا ہے, اسکول آف تھاٹ ہے. ہم اس کا جب دفاع کرتے ہیں بات کرتے ہیں ایک جرنل کے طور پر نہیں، ایک رول ماڈل کے طور پر، ایک مکتب اہل بیت کے ہیرو کے طور پر، اسلام کے ہیرو کے طور پر، جو صرف ایران کے لیے نہیں لڑا، جہاد اسلام کے لیے لڑا، پورے ایسٹ اور ایشیا کے لیے لڑا، اور اسلام کے اور ایسٹ کے دشمن امریکہ اور عالمی سیونزم کو اس نے شکست دی. وہ ہمارا ہیرو ہے، وہ ہمارے دلوں میں آتا ہے. دنیا کے کوئی مستکبر قاسم سلیمانی کو ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتا. ہماری جانیں فدا ہو جائیں اس کے اوپر، اس غیرت مند مسلمان کے اوپر، اس غیرت مند اسلام کے دفاع کرنے والے کے اوپر. ہم کوئی دیوانے نہیں ہیں، ہم سادہ لوگ نہیں ہیں. آدھی رات کے قریب کے وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسے یاد کر رہے ہیں. وہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے، ہمارے دل و دماغ میں رہتا ہے. وہ ہمارے لیے معلم بھی اور مربی بھی ہے. اس کے راستے پر چلنے پر نجات ہے. جیسے اس نے، ابھی آگے عرض کروں گا، شام نہیں ٹوٹنے دیا، عراق نہیں ٹوٹنے دیا. اگر اس کے راستے پر چلا جائے تو پاکستان کو توڑنے والے بھی منہ کی کھائیں گے. توجہ زیادہ. اب دیکھیں ایک ایک، یعنی آمادگی اور تیاری. آٹھ سالہ جنگ کے اندر اس نے اپنے آپ کو بنایا، سنوارا، رشد کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا، عبادت کے میدان میں، اخلاص کے میدان میں، تدبیر اور حکمت کے میدان میں اپنے آپ کو تیار کرتا رہا، تاکہ بڑی سے بڑی ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہو، ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو. یہ پہلا مرحلہ، خوب تجربہ آٹھ سال کا. جو شخص ایک زیرو سے شروع کرے اور ایک پورا ڈیو بنائے اور اس کو کمانڈ کرے، جنگ لڑے آٹھ سال، دشمن کو شکست دے، اور اس کے بعد کرمان اور بلوچستان کے علاقے میں اس کو ڈپلائی کر دیا جاتا ہے، اس کا ڈیو وہاں آ جاتا ہے. وہاں پر لوگ نامنی ایجاد کرتے ہیں، رکاوٹیں ایجاد کرتے ہیں، لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، تاوان لیتے ہیں، بتا لیتے ہیں، جاتا ہے اور ان کے پاس بلا خوف اور ڈر چلا جاتا ہے کہ مار دیں گے. نہیں، چلا جاتا ہے، ملتا ہے جا کے ان سے. انہیں کہتے ہیں کام تم کیوں کرتے ہو، گناہ بھی کرتے ہو، لوگوں کو بھی مارتے ہو. میں تمہارے لیے عام معافی کا اعلان کروں گا. جن لوگوں نے قتل کیے ہیں، وہ جن لوگوں کے جو مقتول ہیں ان سے رابطہ کرو، اگر وہ معاف کرتے ہیں، معاف دیا کرتے ہیں، دیا جو بھی ہے، اس مسئلے کو حل کریں گے. میں آپ کو زمینیں دوں گا، آپ یہاں پر کھیتی باڑی کرو اور اس کے حلال کماؤ. وہ جانتے ہیں یہ سچا آدمی ہے، یہ صادق انسان ہے، جو یہ کہتا ہے وہ کر دے گا، اس پر اعتماد کرتے ہیں اور ناامن علاقے کو پر امن بنا دیتا ہے. بلوچستان کا اور کرمان کا علاقہ پر امن ترین علاقہ بن جاتا ہے، جو ناامن ترین تھا. وہ لوگ آتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، پہاڑوں سے اترتے ہیں، وہ اس پر اعتماد کرتے ہیں. ان کی عزت نفس اور کرامت انسانی کا خیال رکھا جاتا ہے. آج بلوچستان میں حالات خراب ہیں، سالہ سال سے، ستر سال سے خراب ہیں. قاسم سلیمانی کے اگر آپ ڈاکٹرائن پر یا اسٹریٹجی پر عمل کریں گے، آپ بلوچستان کو بچا سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں. لوگوں سے ملو، یہ پاکستانی ہیں، بیٹھو ان کے ساتھ باتیں کرو، ان کی عزت نفس کا خیال رکھو، ان کی انسانی کرامت کا خیال رکھو، ان کے رسوم و رواج کا خیال رکھو، بات کرو ان کو، ان کے حقوق دو، ان کو زمینیں دو، کھیتی باڑی کریں، کاروبار کریں. وہ پاکستانی بننا چاہتے ہیں، پاکستانی رہنا چاہتے ہیں. اگر دیوار سے لگاؤ گے دشمن فائدہ اٹھائے گا. یہ قاسم سلیمانی کا طریقہ ہے کہ اس نے پورے بلوچستان کو اور کرمان کے علاقے کو پورا امن بنا دیا، لڑائیاں ختم کی، جھگڑے ختم کیے، ڈکیتیاں، راہزنیاں، قتل و غارت ختم کی، اغوا ختم کیا اس نے وہاں پر، لوگوں کا خیال رکھا. پانی کے ٹیوب ویل صاحب یا کنویں کھدوا کے دیے تاکہ کھیتی باڑی کریں. ایک وسیع کام کیا کئی سال. یہ اس کا دوسرا مرحلہ ہے. اور کامیاب ترین انسان ہے، لڑنے والا آدمی ہے لیکن عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، اپنے عوام سے کبھی نہیں لڑا جاتا، اپنے لوگوں پر کبھی حملہ نہیں کیا جاتا، اپنے لوگوں پر کبھی بمباری نہیں کی جاتی، اپنے لوگوں کے کبھی گلے نہیں کاٹے جاتے، کبھی نہ گولیاں نہیں ماری جاتی، ان سے بات کی جاتی ہے۔ اپنے لوگوں سے کوئی نہیں لڑتا، لہذا جب اس کو اگلے مرحلے میں سپاہی قدس میں آتا ہے استفادہ کرتا ہے، میں ترتیب آگے پیچھے کر دوں گا، شام جاتا ہے مثلا، بشار اسد سے کہتا ہے کہ اپنی فوج کو منع کرو کہ اگر لوگ اس کو گولی مارے جواباً گولی نہ مارو، اگر 1000 کا اجتماع، 2000 کا اجتماع، 1-2 بندے گولی مارتے ہیں، کوئی آپ کا فوجی مار دیتے ہیں تو آپ کی فوج سب پر چڑھ ہوتی ہے، دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ آپ اپنے عوام سے لڑو، آپ کے عوام آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، نہیں لڑنا ان کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ، اپنے عوام کو گولی نہیں مارنی، اپنے عوام کی جان نہیں لینی، صبر کرو، استفادہ کیا۔ اور اس اسٹریٹجی سے جب وہ شام میں پہنچے 75% شام پر دہشت گردوں کا قبضہ ہو چکا تھا، پریزیڈنٹ ہاؤس پر بمباری ہو رہی تھی اور اس نے دشمن کو شکست دے دی، وہاں پر بھی اپنے بندوں کو نہیں مارنا، اپنے بندوں کو اعتماد دینا ہے، وہ اگر زیادتی کرتی ہے کرنے دو، ہمارے اپنے ہیں، دشمن چاہتا ہے ہم اور وہ لڑے، دشمن چاہتا ہے پاکستان کے اندر ہماری افواج، ہماری پولیس، ہماری رینجر، ہماری حکومتیں اور عوام لڑے آپس میں، پاکستان میں لڑے، خیبر پختونخوا میں لڑے، سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں، کراچی میں، ہر جگہ آپس میں لڑے، دشمن یہ چاہتا ہے، نفرتیں پیدا ہوں۔ جب عوام اور ہماری سیکورٹی کے ادارے آپس میں لڑ پڑیں گے، ان میں فاصلے پیدا ہو جائیں گے، تو دشمن تو کامیاب ہو گیا۔ یہ اسٹریٹجی ہے کس کے لیے؟ فورسز کے لیے۔ حاج قاسم سلیمانی کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے عوام سے لڑنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، صبر، یہ آپ کے اپنے بچے ہیں، یہ ریاست کے بیٹے ہیں، نہیں لڑنا ان کے ساتھ۔ آج اگر پاکستان کو بچانا ہے تو قاسم سلیمانی کا طریقہ ہے عمل لانے کا، گولی نہیں ہے، بات چیت ہے، اعتماد دینا ہے، سینے سے لگانا ہے، ان کو ان کے حقوق دینے ہیں، انہیں عزت سے جینے کا اسباب مہیا کرنے، فیسلٹیز دینی ہے ان کو، یہ راستہ اگر آپ چلنا چاہتے ہیں، وطن بچانا چاہتے ہیں۔ تو دوسری بات، فلسطین گئے، خود فلسطین گیا، غزہ گیا، قربان جاؤں آزاد، فلسطین گیا، فلسطینیوں کو بٹھایا، انہیں کہا، وہ گلیل سے لڑ رہے تھے، پتھروں سے لڑ رہے تھے، انہیں کہا میں تمہیں اسلحہ نہیں دوں گا، صرف تمہیں اسلحہ بنانا سکھاؤں گا، مچھلی نہیں دوں گا، جال بنانا سکھاؤں گا، امپاور کروں گا تمہیں۔ انہیں ڈرون بنانا سکھایا، انہیں میزائل بنانا سکھایا، ان کی بھرپور مدد کی، ان کو پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ وہ جنگ اسرائیل جو باہر کے ملکوں میں لڑتا تھا، اسرائیل کے اندر جنگ چلی گئی، تل ابیب پر میزائل فائر ہونے لگ گئے، اور اسرائیل جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا اندر ہی الجھ کے رہ گیا، اندر کی ہر جنگ میں شکست کھائی اسرائیل نے، اور ایک فیل اسٹیٹ کا اس وقت وہ اس کو سامنا ہے، اور فیل اسٹیٹ ہے، فیلئر کے شکار ہے، جنگ اسرائیل کے اندر نہیں۔ لبنان حزب اللہ کو اتنا طاقتور کیا اسرائیل جو ناقابل شکست تھا، اس کا ناقابل شکست ہونے کا طلسم توڑ ڈالا، اس کی ہیبت کو توڑ ڈالا۔ 2006 کی جنگ کے اندر 33 دن جنگ تھی، 30 دن وہاں تھا، فرنٹ لائن پر تھا۔ کہاں ہے دنیا کا سینٹ کام کا جرنل جو اس خطے کے اندر دہشت گردوں کا سرپرست ہے؟ کیا وہ فرنٹ لائن میں جا سکتا ہے، لڑ سکتا ہے، گولیوں اور بمباریوں کے بیچ میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہرگز۔ یہ کربلائی کمانڈر ہے، یہ مالک اشتر زمان ہے، یہ اس زمانے کے نائب امام کا پرچمدار ہے، یہ علمدار ہے، یہ اس زمانے کے نائب امام کا، مت نے خطرات کے اندر موجود ہے، تھریٹس کے اندر موجود ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ 30 دن وہاں رہتا ہے لبنان کے اندر، اور اسرائیل کو شکست ہوتی ہے. شام جاتا ہے محاصرے والے علاقوں میں جہاں کئی کی 180-360 ڈگری محاصرہ ہے, اس میں اترتا ہے اور کمانڈ کرتا ہے, خود محاصرہ توڑتا ہے. اتنی اس کی ہیبت ہو جاتی ہے جب اس کا نام پتہ چلتا ہے داعش والوں کو کہ وہ آ رہا ہے, بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. کردستان کا بارزانی مسعود بارزانی خود اس کا انٹرویو میں نے پڑھا ہے کہ داعش ہمارے دروازوں تک پہنچ گئی تھی. میں نے قاسم سلیمانی کو ٹیلی فون کیا, میں نے کہا کہ ہمارے دروازے پر داعش پہنچ, کہا صبح آ جاؤں. کہا میں نے کہا نہیں, اس نے کہا صبح تک مقاومت کرو میں پہنچ دوں. نے کہا نہیں, اگر رات کو آتے ہو تو ٹھیک ورنہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے. رات کو پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد جب داعش کو پتا چلتا ہے وہ آ گیا ہے, وہ بھاگ جاتے ہیں. ان کے کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے حملہ کیوں نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جب پتا چلا کہ قاسم سلیمانی آ گئے, ہماری حوصلے ٹوٹ گئے اور کردستان پورا کا پورا داعش کے ہاتھ میں جانے سے بچاتا ہے. آمرلی کا علاقہ جو سامرا کے قریب ہے, 360 ڈگری کیا تھا وہ, اس میں محاصرے میں تھا. 360 چاروں طرف سے, یعنی کئی ہزار لوگ محاصرے میں تھے. ہیلی کاپٹر میں جاتا ہے, اترتا ہے وہاں پر اور لوگوں کو حوصلہ دیتا اور محاصرہ توڑتے. کون ایسے جانے والا, یہ مالک اشتر زمان خطرات کے دل میں اترتا ہے اور اس زمانے کے ناقصین و مارکین و کاستین کو شکست دیتا ہے, ان کے حوصلے توڑ دیتا ہے. عراق میں شکست, کس کو شکست دے رہے ہیں یہ بھی سوچے, امریکہ کو, اسرائیل کو, یورپ کو, پوری دنیا کی استکباری قوتوں کو, 90 ملکوں کے دہشت گرد وہاں لائے جاتے ہیں. 7-8 ہزار ارب ڈالر امریکہ خرچ کرتا ہے صرف امریکہ. سعودی عرب کا خرچہ چھوڑ دے, امارات کا چھوڑ دے, قطر کا چھوڑ دے, باقی ملکوں کا چھوڑ دے, صرف امریکہ 7-8 ہزار ارب ڈالر خرچ کرتا ہے وہاں پر. اس کے ارادوں کو خاک میں ملا دیتا ہے. امریکہ کس لیے آیا تھا, توجہ, اس علاقے کو ریسائز کر کے ریشیپ کرنے کے لیے, توڑنے کے لیے آیا تھا, حکومتیں گرانے کے لیے آیا تھا. حکومتیں گراؤں گا, توڑوں گا ملکوں کو, چھوٹے چھوٹے ملک بناؤں گا تاکہ یونی پولر ورلڈ کے اندر یہ ڈائجسٹ ہو سکے, اس کے سسٹم کے ساتھ سنکرونائزڈ ہو سکے. توڑنے آیا تھا, کس نے نہیں توڑنے دیا؟ رابر نے کہا نہیں توڑنے دینا. اور کس نے پریکٹیکل شکل دی؟ قاسم سلیمانی نے. ان کے 7-8 ہزار ارب ڈالر خاک میں ملا دیے. آگے چلے, عراق کو بچایا, شام کو بچایا, اور شام کی فوج کو توڑنا چاہتا تھا عراق امریکہ تاکہ فوج ٹوٹے, شام ٹوٹ جائے گا. جب جنگ شروع ہوئی شام کی 3 کوریں تھیں, جنگ ختم ہوئی شام کی 5 کور تھی. دشمن چاہتا تھا کہ فوج ٹوٹ جائے, اس نے فوج کو طاقتور بنا دیا بلکہ تعداد بڑھا دی. عراق کو توڑا اس نے, فوج توڑی تاکہ عراق کا کوئی ڈیفینس ہی نہ رہے. فوج کے ساتھ ساتھ فوج کو بھی طاقتور بنایا اور حشد شعبی عوامی فوج بنا دی جسے عراق کی پارلیمنٹ نے قانونی حیثیت دے دی. جب تک حشد شعبی ہے عراق میں نہ امریکہ آرام سے رہ سکے گا, نہ عراق میں کودتا اور کو ہو سکے گا, نہ حکومت کا تخت اڑنا جا سکے گا. اتنی بڑی طاقت اس نے کھڑی کر دی. فیوچر پلاننگ ہے, دنیا آخر فیوچر کے حوالے سے دیکھتا ہے. اس کو پتا تھا یمن پر سعودی عرب پر دنیا حملہ کرے گی, یمن کی اسٹریٹجی کا حیثیت کو اسے پتا تھا, یمن میں کیا ہونے والا ہے. پہلے سے تیاری شروع کر دی اس نے, یمنیوں کو آگاہ کیا, تیار کیا, منظم کیا. جب سعودی عرب نے حملہ کیا 1 ہفتے کے لیے, سعودی عرب نے کہا تھا 1 ہفتے میں ہم سب کچھ بدل دیں گے. آج 7 سال ہونے والے, 8 سال کیا کر سکا سعودی عرب, خود اس دلدل میں پھنس گیا ہے. اور وہ یمنی دن بدن طاقتور ہوئے, اتنے طاقتور ہوئے ہیں آج بالسٹک میزائل بھی بناتے ہیں اور ڈرون بھی خود بناتے ہیں اور سعودی عرب میں جہاں چاہے حملہ کر سکتے ہیں, دشمن کے دانت کھٹے کر سکتے ہیں. کہاں پہنچا, یمن چلا گیا خود, غزہ میں, ویسٹرن بینک میں, شام میں, لبنان میں, عراق میں, یمن میں, وینزویلا پہنچ گیا. وینزویلا کا صدر کہتا ہے, میں چند دن پہلے پڑھ رہا تھا, کہ ہم یہ جب جہاں پہنچتا ہے قاسم سلیمانی کہتا ہے کہ سائبر اٹیکس کے ذریعے ہمارے پورے سسٹم کو پیرالائز کیا ہوا ہے امریکن نے, تو مسئلہ نہیں ہے, بیٹھتا ہے وہاں پر, ہم سپورٹ کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں, دو دن بعد لوگ پہنچ جاتے ہیں اور وینزویلا کو امریکہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے. یہ مالک اس طرح زمان جو ایسٹ اور ایشیا سے شروع ہوتا ہے لاتین امریکہ تک جاتا ہے. افغانستان میں امریکہ کو نہیں ٹکڑے دیا, اس کے پاؤں نہیں مضبوط ہونے دیے, قاسم سلیمانی کا مین رول ہے, خود افغانی مانتے ہیں اس کو. یہ اس زمانے کا مالک ہے, یہ سکول آف تھاٹ. امریکہ نے اس خطے کو توڑنا تھا, نہیں توڑنے دیا. بشار کی حکومت گرانی تھی, نہیں گرانے دی. اگر شام ٹوٹتا, عراق ٹوٹتا, ترکی ٹوٹتا, ایران ٹوٹتا, پاکستان ٹوٹتا, یہ سارا ریجن اور خطہ ٹوٹ جاتا. اشداء علی الکفار کا عملی مصداق تھا. ورحمہ بینہم, توجہ چاہتا ہوں, وہ سے چند باتیں میری سننا. امریکہ کیا چاہتا تھا؟ اس خطے کے ممالک کو توڑنا, ری سائز کر کے ری شیپ کرنا. نتیجہ مسلمان ممالک کی طاقت بھی ٹوٹتی, امت مسلمہ کی طاقت بھی ٹوٹتی, اور ایشیا اور ایسٹ کی طاقت بھی ٹوٹتی. یہ تین تھے, مسلمان ممالک کی طاقت ٹوٹتی اگر ٹوٹتے تو, امت مسلمہ کی طاقت ٹوٹتی, اور خود ایسٹ اور ایشیا کی طاقت بھی ٹوٹ جاتی. یہ حساس علاقہ امریکہ کے قبضے میں چلا جاتا ہے اور اسرائیل گریٹر اسرائیل بن جاتا ہے. صدیوں عالمی استکبار کی غلامی کا تو گلے میں پڑ جاتا ہے, صدیوں. وہ وہاں لڑا ہے, اس نے ترکی ٹوٹنے سے بچایا, اس نے ایران ٹوٹنے سے بچایا, اس نے سعودی عرب ٹوٹنے سے بچایا, اس نے پاکستان ٹوٹنے سے بچایا, یہ پورا خطہ ٹوٹنے سے بچایا. اس کا احسان اس پورے خطے پر بھی ہے اور پاکستان پر بھی ہے. وہ کہتا تھا اگر پاکستان پر کسی غیر مسلم ممالک نے حملہ کیا, ملک نے, تو ہم نیوٹرل نہیں رہیں گے, میں پاکستان کے لیے خون دوں گا, اپنا خون دوں گا پاکستان کے لیے. اس لیے کہ پاکستان کو توڑنا, اس پورے ریجن کو توڑنا ہے, اسلام کی طاقت کو توڑنا ہے, مسلمانوں کی طاقت کو توڑنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ طیب, یہ باتیں سیکھنے والی ہیں, طیب اردغان کا رول آپ کو پتا ہے کتنا منافقانہ رول ہے, یہ نہیں ہے. شام میں آپ نے دیکھا, عراق میں دیکھا, جب اس کا تختہ امریکہ الٹ رہا تھا, امریکہ اس کا تختہ الٹ کر ترکی کو ڈسٹیبلائز کر کے اس ریجن کو توڑنا چاہتا تھا, اس کو جہاز میں اٹھایا, کس کو, ریو اردوغان کو اٹھا کے اپنی طرف لے آیا, کودتا کو جو کودتا ہو رہا تھا اس کو ناکام بنا کر پھر اس کو واپس پہنچا دیا. یہ کام کس نے کیا؟ قاسم سلیمانی نے. کیوں؟ بڑا ہدف کیا ہے کہ دشمن کو یہ ریجن نہیں توڑنے دینا, یہ خطہ نہیں توڑنے دینا. وہ مہم ہے, یہ رہے مسئلہ نہیں ہے, ٹوٹے نہیں, ٹوٹنے نہیں دینا. یہ ایک اسٹریٹجک سوچ ہوتی ہے, یہ اسٹریٹجک تھنکنگ ہوتی ہے, یہ اسٹریٹجک سٹینڈ ہوتے ہیں, یہ اسٹریٹجک اقدامات ہوتے ہیں, سمجھنا چاہیے. یہ سکول آف تھاٹ. رشیا جاتا ہے, یہ میدان جنگ میں, ڈپلومیسی کے میدان میں دیکھیں, رشیا جاتا ہے. میں نے خود سنا اس سے, آدھے گھنٹے کی ملاقات تھی, اڑائی گھنٹے رہی. پوٹن سے کہتا ہے تمہارے اپنے اختیار میں, تم نے دہشت گردوں اور تکفیر امریکیوں سے اپنے ملک کے اندر لڑنا ہے یا وہاں لڑنا ہے. اگر وہ وہاں جیت گئے تو تیرے دروازے تک بھی آئیں گے, بہتر ہے بھائی ان کو شکست دیں, یہ ریجن نہ ٹوٹ رہے, وہ تجھے بھی توڑ دیں گے, وہ روس کو بھی توڑیں گے. اڑائی گھنٹے ملاقات ہوتی ہے, پوٹن کو کنوینس کرتا ہے, ساتھ لے آتا ہے شام میں. چین چلا جاتا ہے, وہاں کی لیڈرشپ سے ملتا ہے جا کے کہ ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا امریکہ کے پریشر کے مقابلے میں, امریکہ کے فتنوں کے مقابلے میں. لہذا چین, ایران اور روس کی مشترکہ جنگی مشقیں ہوتی ہیں. وہ امت مسلمہ کو بھی جوڑنا چاہتا تھا, اسلامی ممالک کو بھی جوڑنا چاہتا تھا, اور ایسٹ کو بھی جوڑنا چاہتا تھا, اور طاقتور بنانا چاہتا تھا. وہ ان بنیادوں پر کام کر رہا تھا. یہ قاسم سلیمانی, یہ زمانے کا مالک اشتر. اب دیکھیں پاکستان کتنی اہم جگہ پر واقع ہے, بہت اہم جگہ پر واقع ہے. میں ایک دفعہ پہلے یہاں کہہ چکا ہوں 5 ارب انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا ہب ہے. پاکستان بڑا اہم رول پلے کر سکتا ہے, ایسٹ کو بھی جوڑ سکتا ہے, جان اسلام کو بھی جوڑنے میں رول پلے کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کی اندر جان ہو, اس کی کمر میں طاقت ہو, یہ پیرالائز نہ ہو, وینٹیلیٹر پر نہ ہو. ابھی امریکہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ امریکہ ہمارے ملک کو توڑنا چاہتا ہے. امریکہ اور یورپ ایسٹ کو توڑنا چاہتے ہیں, شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں. یہ توڑنا چاہتے ہیں ایسٹ کو, یہ توڑنا چاہتے ہیں ہمارے ممالک کو, ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں ہمارے ممالک کو. سیاسی بحران, معاشی بحران, سیکورٹی کا بحران, ناموجی وطن کے اندر, یہ توڑنا چاہتے ہیں. ہم استثنائی قوم ہیں, ہم 5 کروڑ سے زیادہ علی کے ماننے والے غیرت مند پاکستانی انشاءاللہ اس وطن کو نہیں توڑنے دیں گے. ہم قاسم سلیمانی کو اپنا پیشرو سمجھتے ہیں. پاکستان کے ایک ایک انچ مادر وطن کی ایک ایک بالش ہماری ہے. کسی عالمی استکباری قوت کے ناپاک پاؤں پاکستان کی سرزمین پر ہم برداشت نہیں کریں گے.
دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری قوت کے ساتھ
لبیک یا حسین.
حساس دور میں ہم رہ رہے ہیں. پاکستان تاریخ کے, اپنی تاریخ کے خطرناک ترین دور سے گزر رہا ہے. آپ دیکھ لیں, ہم اپنی حکومت, سیاسی حکومت کا حال دیکھ لیں, صوبائی حکومتوں کا حال دیکھ لیں. سیلاب میں کیا کیا انہوں نے؟ جان بوجھ کر لوگوں کو ریاست اور پاکستان سے مایوس کیا جا رہا ہے, نا امید کیا جا رہا ہے. اس وطن کو دونوں ہاتھوں سے امریکیوں کی گود میں پھینکا جا رہا ہے, ان قاتلوں کی آغوش میں, ان درندوں کی آغوش میں, جو یہ کہتا ہے کہ ہم امریکہ کے بغیر نہیں رہ سکتے. اس کا خدا پر ایمان نہیں ہے, اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے, اس کا اسلام پر ایمان نہیں ہے, اس کا شیطان پر ایمان ہے.
مردہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد.
اسرائیل مردہ باد
مردہ باد مردہ باد.
جو لوگ, ہم وہ نسل ہیں جنہوں نے اسرائیل کو آگے بڑھنے سے روک دیا. اس وقت پاکستان کے بہت سے حلقوں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. باقاعدہ لوگوں سے ملا جا رہا ہے, پاکستان کو پیرالائز کر کے بیل آؤٹ پیکج لیں گے اور تباہ کریں گے پاکستان کو, انڈیا کے تھلے لگائیں گے پاکستان کو, یوکرین بنائیں گے پاکستان کو. لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا کہتا ہے صاحبان ایمان, کبھی بھی اپنے آپ پر کفار کو مسلط نہ ہونے دینا, نہ سیاسی غلبہ, نہ معاشی غلبہ, نہ سماجی غلبہ, نہ ثقافتی غلبہ, نہ عسکری والوں سے غلبہ, نہ تعلیم و تربیت کے والے سے غلبہ. ان کا مقابلہ کرنا, ان کے غلبے کو چیر پھاڑ کے پرے پھینک دینا, یہ قرآن کہہ رہا ہے, دین یہ کہہ رہا ہے. ہم 5 کروڑ سے زیادہ شیعہ, اور پھر حسینی تو کروڑوں میں, ہم لوگ شیعہ سنی حسینی, ہم پاکستان کی دھرتی پر اس عصر کے یزید کے ناپاک قدم توڑیں گے, انشاءاللہ توڑ کے رہیں گے. ہم حسینی ہیں, ہم کبھی ذلت قبول نہیں کریں گے. لہذا اس وقت وطن پر مشکل گھڑی ہے. میں جو بھی اس وطن سے محبت رکھتا ہے, جو بھی اس وطن سے پیار رکھتا ہے, اپنی مادر وطن سے وفادار ہے, اسے چاہیے کہ بیدار اور ہوشیار رہے. ہمارے جوانوں کو بیدار رہنا ہوگا, ہمارے بڑوں کو, سب کو بیدار اور ہوشیار رہنا ہوگا. خطرناک گھڑی ہے، خطرناک لمحات ہے، اس مادر وطن کو بچانا ہوگا۔ یہ مادر وطن ہمیں اگر ہم گوش شنوا رکھے تو چیخ چیخ کے ہمیں پکار رہی ہے، پہلے بھی ظلم ہو چکا ہے، یہ وطن ٹوٹا ہے، اب ہم کسی کو توڑنے نہیں دیں گے، خاموش نہیں رہیں گے ہم، ہم نے بولنا ہے، ہم نے اپنے لبوں پر تالے نہیں لگنے دینے، ہم نے سکوت اختیار نہیں کرنا، چپ رہنا ذلت ہے، بے غیرتی ہے، ہم چپ نہیں رہیں گے، ہم بولیں گے، ہماری زبانیں کاٹ دو گے، ہمارا خون بولے گا، ہمارے خون کے قطرے بولیں گے، ہم نہیں چپ رہیں گے، کچھ بھی ہو جائے چپ نہیں رہیں گے۔ اس ملک کو برباد کرنے کے منصوبے بند کرو، اس ملک کی بربادی کے منصوبوں کو ختم کرو، قوم دیکھ رہی ہے، سب دیکھ رہے ہیں، آج 70 اور 71 کا دور نہیں ہے، 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، انفارمیشن سب تک پہنچ رہی ہے، معلومات سب تک پہنچ رہی ہیں، کتنا سنسر لگاؤ انفارمیشن لوگوں تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے تم۔ لہذا ہمیں بیدار رہنا ہے، جی بی سے لے کر پاکستان کے اس آخری کنارے تک ہمیں میدان میں حاضر رہنا ہوگا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، دشمن کو دروازوں تک اور گھر کے اندر نہیں آنے دینا ہے۔ آج پاکستان کی آپ دیکھ لیں، افغانستان کے ساتھ سرحدیں نہ امن ہیں، بلوچستان نہ امن ہے، پاکستان کے اندر نہ امنی آ رہی ہے، اسلام آباد کے اندر بھی جا کے دیکھیں کتنے جناب وہاں پر وہ تحقیقات کے لیے روکنے کے لیے کیا اسے کہتے ہیں جی، چیک پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں، روکا ہوئے لوگوں کو، تو لمبی لمبی 2-3 کلومیٹر لائنیں لگی ہوتی ہیں بعض علاقوں میں صبح کے وقت، اتنا رش ہوتا ہے۔ اس ملک کو نامنی، جنگ بارڈر سے پرے ہوتی ہے، ہمارے ملک میں جنگ کون لے کے آیا ہے، کون خائن جنگ لایا ہمارے وطن کے اندر، کس نے بیچا ہے ہمارے وطن کو، کس نے بیچا ہے وطن کی ناموس کو، یہ جنگ وطن کے اندر کیسے آئی؟ ایک دن آئے گا ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر کے ان کا محاسبہ ضرور ہوگا، اور یہ قوم محاسبہ کرے گی۔ اس لیے ہمیں بعض کا تب بات کریں کہتے ہیں کہ یہ جی ایران سے لائن لیتے ہیں، بابا ہم غیرت مند ہیں، پاکستانی ہیں، کیا اپنے مادر وطن کی ناموس کی بات کرنا یہ پاکستانی بات ہے، ایرانی بات ہے؟ شرم آنی چاہیے یہ بات کرنے والے کو، ہم پاکستانی ہیں، یہ ہماری مادر وطن ہے، ہمارے کوئی امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، یورپ کے سوئس بینکوں میں اکاؤنٹ نہیں ہے، ہم یہی رہیں گے، یہی جیئیں گے، یہی مریں گے، ہم نے کوئی بلجیم میں محل نہیں خریدے، ہم نے مالٹا کی شہریت نہیں لی، ہم نے آسٹریلیا میں پراپرٹیز نہیں بنائی، ہم اسی وطن کے غیرت مند بیٹے ہیں، یہی جیئیں گے، یہی مریں گے، اسی مٹی سے اٹھے تھے، اسی مٹی میں دفن ہوں گے، یہی ہماری مادر وطن ہے، اسی کی آغوش ہو جائیں گے۔
پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا، ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ۔
آخری جملے دیکھیں، وقت گزر گیا ہے، آج قاسم سلیمانی بہت کریم انسان تھا، جناب سیدہ کائنات سے بہت محبت کرتا تھا، ایام فاطمیہ میں مجالس، پنجشنبے کو مجلس، خود مجالس میں آتا تھا، خود کھڑے ہو کے لوگوں کا استقبال کرتا تھا، خود امام بارگاہ کے جو واش روم میں خود دھوتا تھا، اکیلے دھوتا تھا، میں خود دھوؤں گا بی بی کی امام بارگاہ کے واش روم، عجیب عاشق اہل بیت، عاشق اہل بیت، کہتا کہ عراق کی سرزمین میں کوئی خاص راز ہے جو ہمارے کئی آئمہ وہاں شہید ہوئے اور وہاں دفن ہوئے، قزمین، سامرا، نجف، کربلا، چھ امام، کربلا وہاں ہے. ثانیہ زہرا سے پوچھ کرتا تھا، بی بی کے حرم کا کیسے دفاع کیا اس نے، سامرا کا، قزمین کا، کربلا کیسے دفاع کیا اس نے، دشمن قریب آ چکا تھا. سامرا محاصرے میں تھا، جب سامرا محاصرے میں تھا، جب عراق پہنچا تو سامرا گیا، جس گاڑی میں جا رہا تھا وہ ہٹ ہو گئی، اس گاڑی سے اترا، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر گولیوں کی بچھاڑ میں وہ سامرا پہنچا، محاصرے میں تھا سامرا. عجیب تھا، جگہ جگہ پہنچتا تھا. دوستو، وہ عاشق اہل بیت تھا، جب شہید ہوا تو جو دوست وہاں پہنچے، جن کو خبر پہنچی تو جا کے دیکھیں، کہا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، جو لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے ان کا گوشت آپس میں مکس ہو گیا تھا. کسی نے کہا یہ ہاتھ حاج قاسم کا ہے، چونکہ انگوٹھی سے پہچانا، ہاتھ کٹا ہوا تھا، بازو اور پڑا ہوا تھا دور. کہتا میں نے اٹھایا، مولا حسین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، جیسے حضرت عباس کو انہوں نے بازو اٹھایا تھا اور اسے چوما تھا، میں نے آنکھوں سے لگایا، اسے چوما. لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے، اربا نربا بدن اٹھایا، تشییع جنازہ عراق میں ہوئی، بغداد میں ہوئی، نجف میں ہوئی، کربلا میں ہوئی، ایران میں، مشہد میں ہوئی، قم میں ہوئی، تہران میں ہوئی، کرمان میں ہوئی، اہواز میں ہوئی. 3,000 کلومیٹر سے زیادہ طولانی تشییع جنازہ ہوئی، لاکھوں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی، ملینز نے کی. خود رابر نے جنازہ پڑھایا، جب رابر جنازہ پڑھا رہے تھے نا، تو جب وہ روئے نا تو پورا دنیا رو رہی تھی. جب رابر نے کھڑے ہو کے جنازے کے کلمات پڑھنا شروع، دعائیں پڑھنا شروع کی، جب آغا رو رہے تھے، ملینز لوگ، لاکھوں کروڑوں انسان جو وہاں تھے وہ بھی رو رہے تھے، جو ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے وہ بھی رو رہے تھے. میں قربان جاؤں کربلا کے شہید حسین پر. جب ابو الفضل عباس کے جنازے پر آئے نا، علماء کہتے ہیں ایک جگہ رکے، ایک چیز اٹھائی سینے سے لگائی چوما، دوسری چیز اٹھائی، کیا تھا؟ دو بازو تھے جو اٹھائے تھے عباس کے حسین نے. پھر لاش عباس پہ پہنچے، زخمی بدن ہے، قریب آ کے کہتے ہیں، رو پڑتے ہیں میرا حسین، بلند آواز سے رو کے کہتے ہیں، الان انکسرت ظہری، اے عباس تیری موت نے میری کمر توڑ ڈالی. آسکر میرا مولا حسین کتنا غریب ہے، تنہا رو رہا ہے عباس کے لاشے پر. بیٹھ جاتے عباس کے جنازے پر، اٹھا کے سر کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، عباس ایک مرتبہ سر اٹھا کے پھر خاک پہ رکھ لیتے ہیں. حسین کہتے ہیں عباس یہ تو نے کیا کیا؟ کہا مولا آپ نے تو میرا سر خاک سے اٹھا کر اپنے آغوش لے لیا، اپنے زانوں پہ رکھ لیا. مولا جب آپ گھوڑے سے گریں گے، آپ کا سر خاک سے کون اٹھائے گا؟ قریب بیدنی جو قریب سے ایک ماں نے کہا عباس جس نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، وہ کربلا میں آئی ہوئی ہے، وہ اپنے حسین کو سنبھال لے گی. اجرکم اللہ، میرے حسین نے عباس کی آنکھوں سے تیر نکالا، آنکھوں کو صاف کیا، دانتوں سے خون کو صاف کیا. کہا عباس کوئی وصیت؟ عباس کہتے ہیں مولا، مولا میرا جنازہ خیمے نہ لے جانا. عباس کیوں؟ عباس کہتے ہیں مولا انی مستحن من ابنتے کا سکینہ، مولا مجھے آپ کی سکینہ سے شرم آتی ہے، جب میں خیمہ سے چلا تھا میں نے بچوں کی پیاس کو دیکھا تھا، ان کے ہاتھوں میں خالی جام تھے اور الاتش الاتش کی صدائیں بلند تھی اور سکینہ تسلی دے رہی تھی. بچوں بچوں گھبراؤ نہیں، میرا چچا عباس پانی لینے جا رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں پانی لے آئیں گے. بعض علماء نے ایک دوسری وجہ بھی بیان کی ہے، عباس جانتے تھے حسین جنازے اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، اور جوان بھائی کا جنازہ اٹھانا بوڑھے بھائی کے لیے بڑا مشکل ہے. حسین کو تکلیف نہ ہو، حسین چلے جب خیمہ کے قریب آئے جناب سکینہ نے دوڑ کے آگے آگے پوچھا بابا میرے چچا کہاں گئے بیٹا تیرا چچا مارا گیا خیموں سے صدا بلند ہوئی واحجاب اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین بس یعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون
ماتم حسین